ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک ایسٹرو کا مرکز محمدی کشید لائبریری، محمدی مسجد ایر حدیث، پیر لبس کالونی، کراچی نمبر 5، جناب فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید، خطبہ جمعہ بابر اسلام مسجد ایر حدیث، گجر چوک، منظور کالونی، کراچی. موضوع حق اور ناحق کی پہچان، 31 اگست 1996. جناب فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں میں بے شمار فرقے موجود ہیں، ہر فرقہ یہی دعویٰ کرتا ہے ہم صحیح ہیں، باقی سارے غلط. اور جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کی نشاندہی فرمائی اور پھر یہ فرمایا کہ سارے دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو ہر فرقہ جب اس روایت کو بیان کرتا ہے تو وہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جو ایک جنت میں جانے والا ہے وہ ہم ہیں. بریلوی بھی یہی کہتے ہیں، دیوبندی بھی یہی کہتے ہیں، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں. لیکن ایک عام آدمی جو زیادہ علم نہیں رکھتا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، سنی سنائی پر یقین رکھتا ہے، اپنا کچھ مطالعہ نہیں ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ بھائی سارے یہی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو پھر میں کدھر جاؤں؟ اس بنیاد پر اکثر لوگوں کا پھر نظریہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کدھر جاؤں، تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ میاں سارے مسلمان ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں، جہاں بھی جو کوئی لگا ہوا ہے وہ صحیح ہے، بس اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں، بس جنت میں لی جائے گی. کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمیں دنیا میں لا کر دلدل میں آ کر کے چھوڑ دیا اور حق کو واضح نہیں کیا، یا ہماری غلطی اور ہمارا قصور ہے کہ ہم چھان بین نہیں کر رہے، پہچان نہیں رہے، کھڑے اور کھوٹے میں تمیز نہیں کر رہے؟ آپ دیکھیں بہت سارے تاجر پیشہ لوگ، کئی قسم کے چاول ہوتے ہیں، ان کو ملے ہوئے ہوں تو پہچان جاتے ہیں کہ میاں اس میں تو کئی جن سے ملی ہوئی ہیں، حالانکہ سارے چاول ہوتے ہیں، دیکھنے کو کہنے کو سارے چاول ہیں لیکن اس میں کئی جن سے، کچھ مہنگے والے، کچھ سستے والے، کچھ درمیان والے، وہ ملے ہوئے ہیں تو وہ دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں میاں یہ ایک جنس نہیں ہے، اس میں کئی جن سے ملی ہوئی. یعنی دنیا داری میں اتنی آکر رکھتے ہیں، اتنے تیز ہیں، اتنا شعور رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں یہ کہنا کہ یار کیا کریں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کون صحیح ہے کون غلط ہے. پھر اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میاں باقی فرقوں کی طرح اہل حدیث بھی تو ایک فرقہ ہے. یہ کیسے کہتے ہیں کہ فرقے باقی دوزخ میں جائیں گے ہم جنت میں جائیں گے, یہ بھی تو ایک فرقہ ہے. پھر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میاں صحابہ کے زمانے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف مسلم نام چلتا تھا اور نہ کوئی اہل حدیث تھا, نہ بریلوی تھا, نہ دیوبندی تھا, نہ شیعہ تھا, نہ کوئی اور نام تھا, صرف مسلم ہی مسلم تھے یا پھر ان کے مقابلے میں کافر تھے یا تیسری چیز منافق تھے, جو نہ کفر میں کھڑے تھے نہ اسلام میں کھڑے تھے. تو یہ چیزیں سب بات کی ہیں. لغوی اعتبار سے اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے, اس میں کوئی قباحت والی بات بھی نہیں ہے, لیکن اصطلاحی طور پر ہم فرقہ نہیں ہیں. اصطلاحاً فرقہ وہ ہے جو اصل سے کٹے, فرق کے معنی ہی کٹ جانے کے, جو اصل سے کٹ جائے. مثال کے طور پر درخت ہے, اس کی جڑیں لگی ہوئی ہیں, ایک موٹا مضبوط تنا ہے اس کا, وہ تنا جو ہے وہ اس کا اصل ہے, اس کی شاخیں جو ہیں, اس کی ٹہنیاں, وہ اس کی فرع, اس کی فروعات ہیں, وہ فرع ہیں. اب اس اصل سے جو کاٹ دیں گے آپ وہ فرقہ ہے, اور جو اصل سے جڑا ہوا ہے, مثال کے طور پر ایک تنا ہے, اب پھل تنے کو تو نہیں لگتا, پھل تو چھوٹی چھوٹی باریک شاخوں پر لگتا ہے, باریک ٹہنیوں پر لگتا ہے, پھول بھی اسی پر آتا ہے, پھل بھی اسی پر آتا ہے, تنے پر پھل نہیں آتا. البتہ وہ شاخیں پھر تنے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں, یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن پھل تنے پر نہیں آتا, پھل انہیں ٹہنیوں پر آتا. لیکن آپ پورے درخت کو, جس میں وہ پھل بھی شامل ہے, پھول بھی شامل ہے, پتے بھی شامل ہیں, چھوٹی ٹہنیاں بھی شامل ہیں, بڑا تنا بھی شامل ہے, پورے درخت کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آم کا درخت ہے, یہ کنو کا درخت ہے, یہ سیب کا درخت ہے, یہ امرود کا درخت ہے, آپ پورے درخت پر آپ اس کا اطلاق کرتے ہیں, اس کو بولتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل سے کٹا کون. اب جو جس سے بھی آپ پوچھیں گے, مجھ سے پوچھیں گے, ہم کہیں گے نہیں بھائی ہم تو اصل سے نہیں کٹے, ہم تو نبی کریم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. اسی طرح جس مسجد میں بھی آپ جا کر کے پوچھیں گے ہر شخص یہی کہے گا کہ ہم اصل ہیں اور باقی سب نقل ہیں, اصل سے جڑے ہوئے ہم ہیں. آخر ہم کیسے پہچانیں, فرق کیسے کریں, کیسے تمیز پیدا کریں اس کے مابین کہ کون اصل ہے کون نقل ہے. اس کے لیے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی آدمی ملے, اب اس وقت اس دور کا کوئی آدمی ہو, وہ گواہی دے, شہادت دے کہ میاں میں موجود تھا, اس وقت میں نے اپنی آنکھوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, وہ اس طرح فرما رہے تھے, اس طرح کر رہے تھے, وہ شہادت دے. اب یہ شہادت محال ہے, اس دور کا اب اس وقت 14 صدیاں گزر جانے کے بعد کوئی شخص زندہ نہیں ہے, کوئی شخص اس کی شہادت نہیں دے سکتا. دوسرا طریقہ ہے اس دور کی کوئی کتاب, کوئی تحریر جسے ہم ثبوت کے طور پر پیش کر سکیں, وہ تحریر موجود ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے دور کے یہ لوگ ہیں, اس دور میں یہ مسلک تھا, یہ مذہب تھا, یہ نام تھا, یہ چیزیں تھی یا نہیں تھی. اب یہ دوسری چیز جو ہے اس دور کی وہ موجود ہے, قرآن مجید بھی ہمارے پاس اسی دور کا ہے اور احادیث بھی اسی دور کی ہے. اب آدمی سمجھے, کوشاں ہو, دل صاف ہو, وہ چاہتا ہو کہ میں حق تک رسائی رکھوں, حق تک پہنچوں اور معلوم کروں کہ حق کیا ہے, تو اس بات تک پہنچ سکتا ہے. اب قرآن مجید اس دور کی کتاب ہے, احادیث اس دور کی تحریر ہے, یہ سب موجود ہیں. اب بے شک نام اس وقت مسلم چلتا تھا, اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں, بریلوی نام نہیں تھا, اہل حدیث نام سے کوئی جماعت نہیں چلتی تھی, ہمیں کوئی اختلاف نہیں, مسلم نام چلتا تھا, ہمیں سب قبول ہے. اب ہم دیکھیں گے اس وقت مسلمان جو بھی موجود تھے مسلم نام سے, صحابہ کرام, ان کے نظریات کیا تھے, ان کے عقائد کیا تھے, ان کے افطار کیا تھے, کس چیز کو حلال سمجھتے تھے, کس چیز کو حرام سمجھتے تھے, پھر حلال اور حرام کا ان کے ہاں معیار کیا تھا, کس چیز سے پتہ لگاتے تھے کہ یہ حلال ہے, کس چیز سے پتہ چلاتے تھے کہ یہ حرام ہے, ان کے ہاں کسوٹی کیا تھی. اب وہ معیار, وہ نظریات آج جس بھی جماعت کے پاس ہیں, اس کا نام کچھ بھی ہو, وہ نظریات آج بریلویوں کے پاس ہوں تو وہی جماعت اس دور سے ہم کہیں گے چلی آ رہی, وہ نظریات اگر آج دیوبندیوں کے پاس ہوں تو ہم کہیں گے یہ وہی جماعت ہے, نام بے شک انہوں نے بدل لیا ہے. وہی نظریات, وہی عقائد آج شیعوں کے پاس ہوں, ہم کہیں گے یہ وہی جماعت ہے. وہی نظریات اہل حدیثوں کے پاس ہوں, ہم کہیں گے وہی جماعت ہے. لیکن ہونے وہی نظریات چاہیے, وہی عقائد چاہیے, وہی افکار چاہیے, وہی معیار چاہیے حلال اور حرام کو پرکھنے کا, جس سے پتہ چلے کہ یہ وہی جماعت ہے. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام میں جب بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے, اختلاف ہوا کہ جی نہیں فوت ہوئے, کچھ کہہ رہے ہیں جی ہو گئے, فیصلہ قرآن کی آیات پر ہوا کہ جی قرآن کہتا ہے پیغمبر فوت ہو سکتا ہے لہذا فوت ہو گیا, فیصلہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر اختلاف ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کی بیعت پر اختلاف ہوا کہ خلیفہ مہاجر ہو یا انصار ہو, کس کو بنایا جائے. حدیث پر فیصلہ ہو گیا الائمۃ من القریش, امامت قریشیوں کا, قریش میں سے خلیفہ بنایا جائے, فیصلہ ہو گیا. دفن پر اختلاف ہوا کہ دفن کہاں کیا جائے, بیت المقدس میں, مکہ میں یا مدینہ میں. حدیث پیش کر کے اختلاف کو ختم کر دیا گیا کہ پیغمبر وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی موت آئے, لہذا دونوں نظریات جو مکہ والے اور بیت المقدس والے تھے وہ دب گئے, اور وہ نظریہ جس کی تائید حدیث نے کر دی اس پر عمل ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام چونکہ مدینہ میں فوت ہوئے, حضرت عائشہ کے حجرے میں فوت ہوئے, لہذا یہیں دفن کیا. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے صحابہ کرام کے ہاں معیار یہ تھا کسی چیز کو جائز اور ناجائز سمجھنے کا کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے. آج یہ معیار جس جماعت کے پاس ہے وہ جماعت حق والی ہے, اور جو جماعت اس معیار سے خالی ہے وہ ناحق ہے, چاہے اس جماعت کا نام اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو. یہ نظریہ اگر اس کا نہیں ہے کہ معیار حق اللہ اور اس کا رسول ہے, قرآن اور حدیث ہے, یہ اگر نظریہ نہیں ہے تو اس جماعت کے پاس وہ نظریہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. شیطان بڑے بڑے دھوکے دیتا ہے, اکثر لوگوں کی زبانوں پر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ میاں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میری امت کا اختلاف جو ہے اختلاف و امتی رحمت, میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت. اب عقل سے آدمی سوچے اگر اختلاف رحمت ہونے لگ جائے, اگر جھگڑا رحمت ہونے لگ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے سلو صفائی تو پھر عذاب ہوگا. اگر جھگڑا رحمت ہے, اختلاف کے معنی رحمت, یعنی اختلاف کے معنی جھگڑا. اب اگر جھگڑا رحمت بننے لگ جائے, اختلاف رحمت بننے لگ جائے, تو پھر اتحاد اور صلح کو آپ کیا نام دیں گے؟ اس کو تو پھر آپ عذاب الہی کہیں گے کہ اتحاد عذاب ہے اور اختلاف رحمت. حالانکہ قرآن مجید نے جگہ جگہ امت کو اتحاد کی دعوت دی ہے, ایک ہونے کی دعوت دی ہے کہ اپنا شرازہ مت بکھیرو, ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ. قرآن نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہمیشہ ایک ہونے کی دعوت دی کہ ایک رہنا, ایک رہنا. آپ نے کئی ایک مثالوں سے سمجھایا ایک موقع پر آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ بھیڑیا جنگل میں جو بکریاں چر رہی ہوتی ہیں اور ریوڑ کا ریوڑ ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایک بکری ریوڑ سے تھوڑی الگ ہو جاتی ہے اور چرتے چرتے تھوڑی دور نکل جاتی ہے, باقی ریوڑ الگ ہے. تو فرمایا بھیڑیا اس پر حملہ کرتا ہے اس بکری پر جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے, اور ریوڑ میں آنے سے ڈرتا ہے, گھبراتا ہے, وہ چونکہ اکیلی ہے اس پر شیر ہو جاتا ہے. تو فرمایا اے صحابہ کرام کی جماعت, تم اگر ریوڑ بن کے رہو گے شیطان تم پر حملہ آور نہیں ہوگا. یعنی اگر جماعت کی شکل میں رہو گے, اتحاد کی شکل میں رہو گے, شیطان تم پر حملہ آور نہیں ہوگا. جیسے تم جماعت سے نکلو گے, الگ ہوو گے, جماعت سے اختلاف کرو گے, تم پر شیطان حملہ کرے گا. ایک اور مقام میں فرمایا من شذ شذ فی النار, جس نے جماعت میں پھوٹ پیدا کی, جماعت کے اتحاد کو پارا پارا کیا, جماعتی یکجہتی کو نقصان پہنچایا, فرمایا دوزخ میں ڈالا جائے گا, وہ آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ کے رسول نے اتحاد کی دعوت دی. جب آپ نے اتحاد کی دعوت دی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ فرمائیں کہ اختلاف رحمت ہے؟ یہ بالکل بے اصل بے سند روایت ہے, جسے ملا علی قاری نے خود حنفی المسلک ہیں ان کی ایک کتاب ہے موضوعات کبیر, جس میں انہوں نے موضوع روایتیں جمع کی, اس میں انہوں نے نقل کیا اور لکھا کہ بالکل بے اصل روایت, کوئی حقیقت نہیں اس روایت. رحمت اتحاد ہے, رحمت سلو ہے, رحمت ملنا ہے, جماعت کو توڑنا رحمت نہیں ہے, مسلمانوں میں پھوٹ پیدا کرنا رحمت نہیں ہے, مسلمانوں میں جھگڑا پیدا کرنا رحمت نہیں ہے. قرآن یہی تو دعوت دیتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا, مسلمانوں سارے مل کر اللہ کی رسی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو, ولا تفرقوا, اور ٹکڑے ٹکڑے مت بنو, یہ ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, اس طرح ٹکڑے ٹکڑے مت بنو, قرآن حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو, یہ قرآن دعوت دیتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا وہ نظریہ جو صحابہ کرام کے دور میں تھا. اللہ کے رسول نے دیکھیے کیا پیاری مثال دی, آپ نے کوئی نام وضع نہیں فرمایا, فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی اثنتین وسبعین ملۃ, فرمایا بنی اسرائیل میں 73 فرقے بنے تھے, 7 اوپر 3 فرقوں میں بنی اسرائیل تقسیم ہو گئی تھی, وتف 72 فرقے بنے تھے, 7 اوپر 2 میں تقسیم ہو گئی تھی, وتف تارک امتی علی 73 ملۃ, اور میری امت 73 فرقوں میں یعنی بنی اسرائیل سے بھی تفرقہ بازی میں ترقی کرے گی, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, تقسیم ہو جائے گی, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. بنی اسرائیل میں اتنا ٹکڑے نہیں ہوئے جتنا میری امت میں ٹکڑے ہوں گے. لیکن فرما تف تاریخ امتی علی 73 ملۃ کلہم فی النار, میری امت تفرقہ بازی میں بڑھ جائے گی بنی اسرائیل سے آگے نکل جائے گی, لیکن کلہم فی النار, سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے, گبے والے بھی, جبے والے بھی, لمبی لمبی داڑیوں والے بھی, تسبیحوں والے بھی, ہر فرقے والے. فرمایا کلہم فی النار, سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے, ایک بھی باقی نہ بچے گا دوزخ سے باہر. اب سارے ڈر گئے کیا بنے گا, فرمایا الا ملۃ واحدہ, اس نے ایک امید کی چنگاری جگا دی, ایک امید کی چنگاری چمکا دی, الا ملۃ واحدہ, ان 73 میں سے فرمایا ایک جماعت, ایک طائفہ, ایک گروہ, ایک پارٹی ایسی ہوگی جو جنت میں جائے گی. من ہے یا رسول اللہ, صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو 73 میں سے ایک جنت میں جائے گی, وہ کون خوش نصیب جماعت ہے؟ آپ نے نہیں فرمایا وہ بریلوی ہوں گے, آپ نے نہیں فرمایا وہ دیوبندی ہوں گے, آپ نے نہیں فرمایا وہ شیعہ ہوں گے, آپ نے نہیں فرمایا وہ اہل حدیث ہوں گے, آپ نے نہیں فرمایا وہ وہابی ہوں گے, آپ نے نہیں فرمایا چشتی قادری یا سہروردی ہوں گے, نقشبندی یا کوئی اور ہوں گے, آپ نے کوئی نام لیے بغیر فرمایا ما انا علیہ و صحابی, جس جماعت کے پاس وہ نظریہ وہ دین ہوگا جو آج میرے اور میرے صحابہ کے پاس ہے، وہ جنت میں جائے گی، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے. آپ نے بغیر کسی نام کے کردار کی طرف اشارہ کر کے وضاحت فرما دی کہ نجات نام پر نہیں ہے. نام تو عبداللہ بھی کوئی رکھ سکتا ہے، نام عبدالرحمن بھی رکھ سکتا ہے، نام اس سے بھی پیارے پیارے نام آدمی رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کردار اس کا عبدالرحمن والا نہیں ہے، کردار اس کا عبداللہ کا جیسا کردار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو کیا فائدہ، اس نام سے کیا حاصل. اب نام لوگ ضد کرتے ہیں کہ میاں قرآن حدیث میں تو مسلم نام آیا ہے. اب دیکھیے، مسلم ہونا اور مسلم کہلانا، ان دونوں میں فرق ہے. مسلم ہونا اور چیز ہے، مسلم کہلانا اور چیز. جیسے کسی نے کہا، کرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں، صرف لا الہ کہنے سے کیا حاصل. اگر دل آدمی کا مسلمان نہیں، وہ مسلم آنکھ سے دیکھتا نہیں، مسلم کان سے سنتا نہیں، مسلم زبان سے بولتا نہیں، مسلم قدم سے چلتا نہیں، تو وہ کیسا مسلم. صرف اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے. کلمہ کوئی جادو یا وظیفہ یا ٹونا نہیں ہے کہ آدمی زبان پہ لائے اور اس کی ساری زندگی بدل جائے، نہیں. کلمہ تو ایک تحریک ہے، تحریک کہ جو اس کو اپناتا ہے اس کی پوری زندگی انقلابی ہو جاتی ہے. بت پرست تھا تو بت پرستی چھوٹ جاتی ہے، قبر پرست تھا تو قبر پرستی چھوٹ جاتی ہے، شجر پرست تھا تو وہ چھوٹ جاتا ہے، سورج کو پجار پوچھتا تھا آتش پرست تھا تو وہ چھوٹ جاتا ہے، صرف اکیلے اللہ کے آگے جھکنے والا ہو جاتا ہے، ہر کسی کی اطاعت کرتا تھا وہ چھوٹ جاتی ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کار بند ہو جاتا ہے، یہاں پر آ کر کے پکا ہو جاتا ہے، اس کی پوری زندگی انقلاب آ جاتا ہے پوری زندگی میں. یہ ایک تحریک ہے کلمہ، یہ ایک انقلابی جملہ ہے، یہ ایک مکمل نظریہ حیات. لا الہ الا اللہ بظاہر دیکھنے کو دو الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو جملے ہیں بظاہر دیکھنے کو، لیکن پورا کے پورا اسلام اس کے اندر مخفی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا مطلب؟ معبود صرف مسجد تک نہیں، دکان پہ بھی وہی معبود ہے، گھر میں بھی وہی معبود ہے، گلی میں بھی وہی معبود ہے، مدرسے میں بھی وہی معبود ہے، مسجد میں بھی وہی معبود ہے، ہر جگہ وہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. مراد یہ کہ اللہ میں جب بھی جھکوں گا تیرے آگے، مانگوں گا تو تجھ سے، کچھ بانٹوں گا تو تیرے نام پر، سوال کروں گا تو تجھ سے، دکھڑے سناؤں گا تو تیرے دروازے پر تجھے، اور مدد طلب کروں گا تو اللہ تجھ سے، میں بھوکا ہوں تو کھانا تجھ سے مانگوں گا، میں بیمار ہوں تو شفا تجھ سے مانگوں گا، میں بے اولاد ہوں تو اولاد تجھ سے مانگوں گا، مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے تو تلافی کی درخواست تجھ سے کروں گا. یہ ہے معبود کے معنی، اللہ نے ہر لحاظ سے تجھے متا مانی. اب رہی یہ بات کہ تجھے معبود مان لینے کے بعد مجھے طریقہ کون سا اختیار کرنا ہے، تجھ سے اولاد مانگوں تو کس طرح، شفا مانگوں تو کس طرح، روزی مانگوں تو کس طرح، اپنے دکھڑے سناؤں تو کس طرح، تجھے سجدہ کروں تو کس طرح، رکوع کروں تو کس طرح، قیام کروں تو کس طرح. اس کا جواب ہے محمد الرسول اللہ، کہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ہم نے تمہارے لیے ایک نمونہ بنا دیا، ایک معیار بنا دیا، ایک کسوٹی بنا دی، ایک پیمانہ بنا دیا، ایک رہبر اور رہنما بنا دیا، یہ دیکھتے جاؤ کہ یہ کیسے کر رہا ہے، ویسے تم کرتے چلے جاؤ. سب تبعونی یحببکم اللہ، جب تم ایسا کر لو گے اللہ کے تم بھی محبوب بن جاؤ گے، اسی طرح جس طرح وہ محبوب ہے اللہ کا، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا. اس کی دوستی کا تمہیں یہ فائدہ ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری تمام خطائیں تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا. لیکن یہی دو چیزیں بنیاد ہیں، اسلام کی بنیاد ہے، عقیدے کی بنیاد ہیں، نظریے کی بنیاد ہیں، کہ آدمی عبادت اللہ کی کرے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنائے. یہی نظریہ تھا صحابہ کرام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور صحابہ کرام کا یہی نظریہ رہا اللہ کے رسول کے دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد. اور آج جس جماعت کے پاس یہ نظریہ ہے, یہ فکر ہے, یہ عقیدہ ہے, وہ حق پر ہے, وہ چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو. لوگ ہم سے ضد کرتے ہیں کہ میاں قرآن حدیث میں اہل حدیث نام دکھاؤ, یہ لکھا ہوا ہو کہ اہل حدیث بنو, یوں لکھا ہوا ہو. اب دیکھیے کہ نام اگر قرآن حدیث سے مل بھی جائے, پہلی بات تو یہ ہے قرآن حدیث میں نام کا ہونا کوئی فضیلت نہیں. قرآن میں تو نام فرعون کا بھی ہے, قرآن میں تو نام ابو لہب کا بھی ہے جن پر آپ لانتے بھی. قرآن میں نام آ جانا کوئی خوبی نہیں ہے, ارے خوبی کردار میں ہے. اب آپ دیکھیے قرآن میں مسلم نام آیا, منافق مسلم نہیں کہلاتے تھے, منافق مسلم نہیں کہلاتے تھے, کہلاتے تھے اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے, داڑیاں رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, زکاتیں دیتے ہیں, اللہ کے رسول کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں. عبداللہ بن ابی قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, لیکن دل میں نفاق, دل میں نفاق ہے. جبکہ قرآن نے یہ بتا بھی دیا کہ یہ منافق ہے, یہ بتا بھی دیا اس کے باوجود. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, دیکھیے کتنی بڑی شہادت ہے. اللہ کے رسول منافق آپ کی محفل میں آتے ہیں اور آ کر قسمیں کھا کر یہ شہادتیں دیتے ہیں کہ انک لرسول اللہ, کہ بے شک تو اللہ کا رسول ہے. یعنی جب وہ اللہ کے رسول کے رسول ہونے کی شہادت دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وہ مسلم. فرمایا واللہ یعلم انک لرسول, یہ تو اللہ بھی جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے, اس لیے کہ میں نے تجھے رسول بنا کر بھیجا, میں بھی جانتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی جھوٹے اس اعتبار سے نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے نعوذ باللہ اور تو اللہ کا رسول نہیں ہے, وہ جھوٹ کہتے ہیں, نہیں. فرمایا یہ تو اللہ بھی جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے, لیکن منافق اپنے دعوے میں جھوٹے اس لیے ہیں کہ وہ دل سے جو نہیں کہہ رہے بلکہ زبان سے کہہ رہے ہیں. مسلم تو وہ کہلاتے تھے لیکن دوزخ میں جا رہے ہیں, مرا ہے, اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا ہے, اس کو کرتا اتار کے اپنا دیا ہے, لعاب اس کے منہ میں ڈالا ہے, اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے. لیکن اللہ نے اتنی سختی کے ساتھ فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ, آج کے بعد ایسے بے ایمانوں کی کبھی نماز جنازہ نہیں پڑھنا, ان کی قبر پر کبھی آ کے کھڑے نہیں ہونا. فرمایا اس کے لیے بخشش کی دعا کرے یا نہ کرے, ان تستغفر لهم 70 مرۃ, 70 دفعہ بھی تو اس بے ایمان کے لیے دعا کرے, لن یغفر اللہ لهم, اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کرے. یہ منافق اب مسلم کہلاتا ہے, تو کہلانے میں اور ہونے میں بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہونے کو پسند کرتا ہے. ایک شخص مسلم کہلاتا ہے لیکن مسلم ہے نہیں, وہ اللہ کی نظر میں مسلم نہیں ہے. بے شک دنیا کی نظر میں ہو لیکن اللہ کی نظر میں نہیں. اللہ کی نظر میں کب ہوگا؟ جب وہ مسلم کہلانے والا مسلم بنے گا. بننے میں ہونے میں بڑا فرق ہے. اسی طرح نجات اہل حدیث کہلانے میں نہیں ہے, نجات اہل حدیث بننے میں, اہل حدیث ہونے میں. کہلوانا کوئی معنی نہیں رکھتا, جس طرح مسلم کہلانا کوئی معنی نہیں رکھتا. اہل حدیث بننے سے میری مراد ایک فرقہ نہیں, میری مراد اہل حدیث بننے سے یہ ہے کتاب و سنت سے جو ثابت ہے آدمی اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارے, اسی میں نہیں جائے, اس کا نام چاہے کچھ بھی ہو. اور یہی ہم دعوت دیتے ہیں. آپ دنیا کے مذاہب کو کھنگال ڈالیے, الحمدللہ میں ایک ذمہ دار ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ دنیا کے تمام مسالے تو کھنگال ڈالیے اور ہمیں بھی کھنگالیے. یہ نظریہ جو 1400 سال پرانا صحابہ کرام کے دور میں تھا کہ دنیا میں حلال اور حرام کا معیار, پرکھنے کا معیار, کھڑے اور کھوٹے کا معیار اللہ اور اس کے رسول کے سوا تیسرا کوئی نہیں ہے, یہ آپ کو الحمدللہ اہل حدیث کے سوا کہیں نہیں ملے. یہ دعوے کی بات نہیں,
یہ مشاہدے کی بات ہے، یہ تجربے کی بات ہے. آپ تجربہ کیجئے، آپ جائیے کھنگالیے لوگوں کو، پرکھیے لوگوں کی تحریریں، پڑھیے کتابیں، دیکھیے. بے شمار موقعوں پر بڑے بڑے علماء نے کہہ دیا کہ جی ہم مانتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، ہمارے مسلک کے عین مطابق، ہمارے مسلک کے بالکل خلاف ہے، امام شافعی کے مسلک کے عین مطابق ہے، لیکن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ رحمہ اللہ. ہم چونکہ مقلد ہیں، ہمارے اوپر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید واجب ہے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا؟ ہمارے اوپر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید واجب ہے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا؟ ایک انجان کہے تو اور بات ہے، ایک عالم جو جانتا ہے یہ حدیث میرے مسلک کے خلاف. ارے مسلک کیا چیز، مسلک کیا چیز ہے؟ اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی شخص، اصل مسلک اسلام ہے، اصل دین اسلام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا دین اسلام ہے، میرا مسلک حنفی، میرا دین اسلام ہے، میرا مسلک بریلوی، میرا دین اسلام ہے، میرا مسلک دیوبندی. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. مسلک مذہب ایک چیز ہے، کوئی فرق نہیں، اور دونوں ہم مانا ہے. اسم ظرف ہے صحابہ سے مذہب، جس کے معنی ہے چلنا، اور مذہب اسم ظرف ہے جس کے معنی وہ جگہ، وہ راستہ جس پر انسان چلتا ہے. یہی دین ہے، یہی دین ہے. آپ جن نظریات کو لے کر جس راستے پر آپ چل رہے ہیں وہ آپ کا دین ہے. وہ نظریات اگر اسلام کے ہیں جن پر آپ عمل پیرا ہیں، آپ مسلم ہیں. وہ نظریات اگر یہود و نصارہ کے ہیں تو پھر یہودی اور عیسائی ہیں. وہ نظریات جن پر آپ عمل پیرا ہیں وہ اگر ہندو کے ہیں تو آپ ہندو ہیں. وہ نظریات اگر سکھ کے ہیں تو سکھ، اگر وہ نظریات اسلام کے ہیں تو آپ مسلم ہیں. تو مذہب دین ایک چیز ہے، مسلک ایک چیز ہے، کوئی فرق نہیں. تو میرے بھائی اس کو آپ خوب سمجھیے، اس فرق کو آپ سمجھیے، اور پرکھنے کا معیار جو ہے اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے کہ حق کو جانچنے اور پرکھنے کا معیار کیا ہے. اللہ اور اس کا رسول ہے، جس سے پتا چلے گا یہ حلال ہے یہ حرام. دیکھیے لوگ صحابہ کرام کا بھی بڑا نام لیتے ہیں، کثرت سے نام لیتے ہیں، اور لینا بھی چاہیے، اس لیے کہ انہی لوگوں کے توسط سے آج دین ہم تک پہنچا ہے، انہی لوگوں کے توسط سے آج ہم مسلمان ہیں. اور جس طرح دین کے لیے مارے انہوں نے کھائیں، دین کے لیے تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، سچی بات ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. اور آج اسی لیے شاید دین کی ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں بغیر محنت کے، بغیر کمائے، بغیر سلے کے ورثے میں مل گیا ہے. ابا مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، پردادا مسلمان تھا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں والا نام ہمارا رکھ دیا گیا، گایا کا گوشت دادا بھی کھاتے تھے، ہم بھی کھاتے ہیں، لہذا مسلمان. موٹی موٹی دو چار باتیں ہمارے ذہنوں میں موروثی طور پر ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں. بس اسلام کی اور کوئی خوبی نہ ہم نے جانی نہ جاننے کی کوشش کی، اس لیے خطر نہیں. ایک مشہور کہاوت ہے، کسی استاد نے شاگرد سے، وہ علم کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا، شاگرد سے کہا استاد نے، بیٹا یہ جو میں تجھے علم پڑھا رہا ہوں یہ بہت بڑی دولت ہے، علم بہت بڑی دولت ہے، دنیا کی ساری دولتیں اس کے آگے ہیج ہیں، یہ سب سے بڑی دولت ہے. اس کو شوق پیدا ہو گیا، اچھا جی پھر جب علم مجھے آ جائے گا میں بہت زیادہ دولت مند بن جاؤں گا. اس نے کہا جی ایسا دولت مند بنے گا کہ دنیا کا کوئی دولت مند تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا. شوق پیدا ہو گیا، علم حاصل کرنے لگ گیا، عالم بن گیا، فارغ ہو گیا، سند مل گئی. راستہ چل رہا تھا، اس کا جوتا ٹوٹ گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے نہیں. ذہن میں استاد کی وہ بات یاد آ گئی کہ استاد نے کہا تھا کہ علم بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، چلو آج اس کو آزماتے ہیں. سڑک کے کنارے موچی بیٹھا تھا جو جوتے ٹانگتا ہے، اس کے پاس گیا کہ بھائی یہ جوتا میرا ٹوٹ گیا ہے، اس کو ذرا دو ٹانکے لگا دے. اس نے کہا دو روپے لوں گا. اس نے کہا بھائی دو روپے تو میرے پاس نہیں ہے، البتہ میرے پاس بہت بڑی دولت ہے، اس میں سے میں تمہیں دو مسئلے بتا دوں گا۔ اس نے کہا جائے جا ملا، جا اپنا کام کر، آ گیا مسئلے بتا کے جوتے ٹنگوانے، یہ مسئلے اپنے پاس رکھ، میرے بچوں کا پیٹ پیسوں سے بھرے گا، یہ مسئلوں سے نہیں، مجھے پیسے چاہیے۔ سیدھا استاد کے پاس آیا کہ استاد جی آپ نے یہ کہا تھا کہ علم بڑی دولت ہے، آج جوتا جڑوانا تھا مجھے، دو ٹانکے لگوانے تھے، موچی نے تو دو روپے مانگے، میں نے کہا میں دو مسئلے بتا دوں گا، اس نے تو دو روپے سے بھی مسئلوں کی قیمت ہلکی جانی کہ مسئلے گوارا نہیں کیا، دو روپے کا ضد کیا، جوتا نہیں ٹانک دیا۔ استاد نے سوچا بھی بچے نے شاید میری بات سمجھی نہیں کہ میں نے کس اعتبار سے کہا تھا۔ اس نے ایک ہیرا دیا بہت قیمتی قسم کا، اس ہیرے کو کہا استاد نے بچے کو کہ بچے اس کو لے جا، اور یہ سامنے جو ٹھیلے پر بیر والا کھڑا ہوا اسے کہے کہ یہ پتھر لے لے اور مجھے دو بیر دے دے۔ وہ ٹھیلے پہ گیا، ٹھیلے والے سے کہا کہ یہ پتھر لے لے دو بیر دے دے۔ اس نے کہا جا جا اپنا کام کر، آ گیا پتھروں کے بدلے بیر لینے والا، ابھی پیسے بھر کے لایا ہوں منڈی سے، ایسا مال کسی کے پاس نہیں، پیسے لا پیسے، بھگا دیا اس کو۔ اب وہ دوسرے کے پاس کوئی پکوڑے والا کھڑا تھا کہ اچھا اس کے پاس جا کے دو پکوڑے دے دے، اس کے پاس گیا، اس نے بھی ایسے بھگا دیا۔ اب اس کو کہا کہ فلاں جوہری بیٹھا ہوا ہے نا وہ سامنے، اس کے پاس جا، اور اس کو کہہ کہ میں یہ بیچنے آیا ہوں، اس کے پلٹے تو کیا دے گا۔ اس نے کہا جب وہ جوہری کے پاس گیا، جوہری نے دیکھا، ظاہر بات ہے وہ تو اسی فیلڈ کا بندہ تھا، وہ اس کو پہچانتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، وہ اس کو پہچانتا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہہ دیا بیٹا کس بادشاہ کے تاج سے تو چرا کے لایا، کس بادشاہ کے تاج سے چرا کے لایا، یہ ایسا قیمتی پتھر ہے جو بادشاہ کے تاجوں کے سوا کہیں نہیں ملتا، اور اس کی تو اتنی زیادہ مالیت ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ملے، بتا کہاں سے لایا، اس کی تو اتنے لاکھ ویلیو ہے، اب یہ دکان پہ موجود بھی نہیں ہے پیسے، اب وہ بیچنا تو تھا نہیں۔ استاد کے پاس آیا، استاد نے کہا دیکھا اب اس ہیرے کی پہچان، اس ہیرے کی قیمت جوہری جانتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، تو ہونے والے کو کیا پتا جو آلو تل تل کے سارا دن بیچتا ہے، اس کو کیا پتا یہ پتھر کس قیمت کا مالک ہے، اس کو کیا معلوم، میر والے کو کیا معلوم، موچی کو کیا معلوم کہ دین کی کیا ہے، اگر وہ دیندار نہیں اس کو کیا معلوم، وہ اپنے فیلڈ میں لگا ہوا ہے، اسی میں ہے۔ اسی طرح علم کی پہچان عالم رکھتے ہیں، طلباء رکھتے ہیں، طالب علم رکھتے ہیں، دیندار رکھتے ہیں، دین ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی دولت ہے، قیمتی سرمایہ، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس دین کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، ورنہ تو وہی ہوگا آپ دین کو لے کر کے جائیں بیر والے کے پاس، وہ دو بیر بھی اس کے بدلے دینا گوارا نہیں کرے، اس لیے کچھ سمجھتے ہیں۔ اب صحابہ کرام جان دے رہے ہیں دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے جان دے رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دے کر سارا سرمایہ لا کے رکھ رہے ہیں دین بچانے کے لیے، گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں جا رہے ہیں، راتوں کو قیام ہے، دن کو روزہ ہے، میدان میں اترے کھڑے ہیں، روزے کی حالت میں لڑ بھی رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ وہ دین کے جوہر کی قیمت کو جان، کس دین کی قیمت کیا ہے، کس کی حقیقت کیا ہے، اور اس دین کی حفاظت میں ہمیں کیا ملنے والا ہے، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جانتے ہیں، جن کو میدان احد میں تیر لگا، اور لگتے ہی جب زمین پہ گرنے لگے، زبان سے بے ساختہ نکلا سوچ تو رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، مجھے کعبے کے رب کی قسم۔ اب یہ جملہ کیسے کہا؟ محدثین کہتے ہیں حالانکہ اس کو بولنے کا وقت ملا ہے، وہ جب یہ کہہ سکتے ہیں سوچ تو رب الکعبہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوا، وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اس کو جب اللہ نے بولنے کا موقع دیا، اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، اور یہ کیوں کہا کہ فوت تو رب الکعبہ؟ محدثین اس کی یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے جب مومن یا کوئی بندہ مرنے لگتا ہے اسے دو ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں اس کے، اگر کافر ہے، بدبخت ہے، دوزخی ہے، اسے جنت بھی دکھائی جاتی ہے، دوزخ بھی دکھائی جاتی ہے۔ جنت حسرت دلانے کے لیے کہ دیکھ اگر تو اچھے کام کرتا تو یہ تیرا گھر ہوتا، اب یہ تیرا گھر ہے تیرے اعمال کی وجہ سے۔ اور جب مومن مرتا ہے تو اسے بھی دونوں چیزیں دکھائی جاتی ہیں، دیکھ اگر تو نبی کے راستے سے ہٹ کر طریقہ اختیار کرتا تیرے لیے یہ دہکتی آگ ہوتی، آج تو نے نبی کے طریقے کے عین مطابق اپنی زندگی گزار دی، آج تیرا گھر یہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنت کا منظر سامنے کیا گیا اس کو دیکھتے ہی برداشت نہیں کر سکے، زبان سے بے ساختہ نکلا فست و رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں جس چیز کے لیے لڑا تھا وہ میں نے پا لی، میں کامیاب ہوں۔ یہ اصل مقصود ہے مومن کی زندگی کا، اور یہی لالچ اللہ نے دیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اے مسلمانوں تمہارا پیسہ بھی میں نے خرید لیا ہے، تمہاری جانیں بھی میں نے خرید لی ہیں، لالچ تمہیں صرف ایک دیتا ہوں، اگر اعتبار ہو تو سودا کر لیجئے۔ وہ لالچ کیا ہے؟ بان لهم الجنہ، اپنی دولت جو میں نے تمہیں دی ہے، اور تمہاری جان جو میں نے تمہیں بخشی ہے، یہ تم واپس میرے حوالے کر دو، میں اس کے پلٹے تمہیں جنت دوں گا۔ آؤ یہ سودا کس کو منظور ہے، یہ سودا کس کو منظور ہے؟ صحابہ کرام نے اس سودے کی اصل حقیقت کو سمجھا اور یہ سودا رب سے کر ڈالا۔ اللہ کوئی اور کرے یا نہ کرے، ہم اس قیمت کو جانتے ہیں کہ دین کی قیمت کیا ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے، اسلام کی قیمت کیا ہے، ہم جانتے ہیں، اس لیے اللہ سے یہ سودا کر جانا۔ اللہ نہ پیسہ ہمارا نہ جان ہماری، ہماری صرف جنت ہے۔ اور اللہ نے بھی کیسے ان کی قدر کی، کیسے ان کی قدر کی، قرآن بھرا پڑا ہے صحابہ کرام کے قصیدوں سے، قرآن نے وہ تعریفیں کی، وہ تعریفیں کی، یہ لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا، رب کو بھی منا لیا، رب کو بھی راضی کر لیا، خود بھی رب کی رضا میں راضی ہو گئے اور رب بھی ان سے راضی ہو گئے، یہ لوگ ہیں کامیاب۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ نظریہ جو صحابہ کرام کا تھا کہ معیار حق اللہ اور اس کا رسول ہے، حلال حرام میں امتیاز کرنے کے لیے قرآن اور حدیث دلیل ہے، یہ نظریہ آج جس جماعت کے پاس ہے وہ جماعت حق پر ہے، وہی جنتی ہے، وہی ناجی جماعت ہے، وہی فلاح پانے والی جماعت ہے، اور باقی سارے دوست کے نام لیے بغیر۔ وہ نظریہ، وہ کردار جو 1400 سال پہلے صحابہ کرام کا تھا، جس جماعت کے پاس ہے وہ حق پر ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ناحق ہے، چاہے اس جماعت کا نام اہل حدیث ہو، اور وہ کردار اللہ کے رسول والا نہ ہو وہ ناحق ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ نجات نام میں نہیں ہے، نجات کردار میں ہے، اور اپنے کردار کو سنواریے، کردار کو بنائیے، اہل حدیث کہلائیے نہیں، اہل حدیث بنیے۔ مالنا للبلا
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔
میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نام کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اصل حیثیت کردار کی ہے، کردار کی، جس کو آج ہم سطحی اور لا یعنی چیز سمجھتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں یہ بنیاد ہے کردار، مسلمان نام سے نہیں پہچانے گئے، کردار سے پہچانے گئے ہمیشہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جتنا کردار پر توجہ دی ہے کسی چیز پر اتنی توجہ نہیں، اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے یوں فرمایا، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں تمہیں تمہارے اعلی اخلاق کی تکمیل کر دوں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، یہ بعثت کا بنیادی مقصد۔ اور جو اصل اسلام کی روح ہے اس کو چھوڑ کر سطحی چیزوں پر مناظرے بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، لڑائیاں بھی ہیں، سب کچھ۔
اہل حدیث ایک جی نیا مذہب ہے. کیوں؟ کہ جی ہم اتنے سال سے مندوئی کالونی میں رہ رہے ہیں تو دس سال پہلے تو کوئی نام و نشان نہیں تھا. فرض کر لیجیے, ہو سکتا ہے منظور قانونی میں دس بیس سال سے پہلے سے ہوں. اہلے بھی میں نے ایک فرض ایک مثال دی, مختلف شہروں میں کہ جی فلاں اتنے سال پہلے تو ہمارے علاقے میں نہ کوئی مسجد تھی اہل حدیثوں کی, نہ کوئی مدرسہ تھا, نہ کوئی اہل حدیث نام کا کوئی بندہ تھا, نہ کوئی کہلاتا تھا. لہذا ثابت ہوا کہ یہ نیا مذہب ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ منظور قانونی میں مسلک اہل حدیث فلاں سن سے آیا, یہ کہہ سکتے ہیں آپ. کراچی میں فلاں سن سے آیا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن مسلک اہل حدیث ہے ہی فلاں سن سے, یہ غلط ہے. وہ تو بہت سارے شہر ایسے ہیں, بہت سارے علاقے ایسے ہیں, بہت ساری بستیاں ایسی ہیں کہ جو پہلے سے آباد نہیں ہیں, آج جنگل ہے. اور پانچ چھ سال بعد آپ دیکھیے گا وہاں ہستے بستے شہر ہوں گے. تو آج گویا جب وہ جنگل ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے, نہ بریلوی ہیں, نہ دیوبندی ہیں, نہ شیعہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دنیا میں یہ موجود ہی نہیں. ہمارے علاقے میں کسی چیز کا پہلی دفعہ آ جانا یہ اس چیز کی نفی پر دلالت نہیں کرتا. اب یہ چیز اپنے نام سے نہیں, اپنے نظریے سے جو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا اس سے پہچانا جائے گا کہ اس کی عمر کتنا ہے. یہ نظریہ جو آج اصحاب الحدیث کا نظریہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی اور صحابہ کرام کو جس چیز کا پابند کیا, اور آپ نے دار فانی سے رخصت ہوتے وقت صحابہ کرام کو جو نصیحت فرمائی کہ میں تم نے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اور وہ دو چیزیں قرآن اور حدیث ہیں. اللہ کا قرآن ہے, اللہ کے رسول کی سنت ہے, یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہی بنیاد ہے اصل مسلک کی, اور یہی اصل اسلام ہے. آپ دیکھیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک قول لائے ہیں امام محمد ابن سیرین کا, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ تابع ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 33 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں, اور سن 110 ہجری میں 70 سال کی عمر پا کر فوت ہو جاتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت اس دور میں, ابھی سن 33 ہجری ہے, پہلی صدی کی بات ہے, حضرت عثمان غنی کا دور خلافت, اس دور میں محمد ابن سیرین کہتے ہیں لوگ روایتوں کو دھرا دھر گھڑنے لگے. کیونکہ جب روایتوں کی حجت دیکھی کہ لوگ اس کو مانتے ہیں, حدیث کا ایک اچھا خاصا مقام ہے لوگوں کے ذہنوں میں, تو کچھ دین کے باقی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ روایت منسوخ کرنا شروع کر دی. اس سے پہلے چونکہ تحقیق کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی, صحابی خود اللہ کے رسول سے سنتے اور پوچھتے تھے. جب تابعین کا دور آیا تو تحقیق کی ضرورت پیش آئی کہ کہنے والا کون ہے, اور جو کہہ رہا ہے وہ کس پائے کا ہے, جھوٹا ہے سچا ہے, یہ ضرورت تابعین کے دور سے پیش آ گئی. وہ فرماتے ہیں جب لوگ حدیثوں کو گھڑنے لگے تو محدثین نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اہل بدعت کے مقابلے میں, یعنی اس وقت بدعت رواج میں آ گئیں, وجود میں آ گئیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگوں نے بدلنا شروع کر دیا, تو محدثین نے یہ تحقیق رکھی کہ اہل بدعت کے مقابلے میں اہل سنت کو قائم کیا جائے تاکہ بدعت اور سنت میں فرق کیا جا سکے, اور جہاں جہاں لوگ خالص سنت میں بدعت کی ملاوٹ کرنے کی کوشش کریں اسے پاک کر دیا. اب وہ اہل سنت کو اہل بدعت کے مقابلے میں پیدا کیا گیا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, ایک تو آپ کو اہل سنت نام یہ پتا چلے کہ تاریخ کتنی طویل ہے, اور دوسرا یہ کہ ناموں کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. جب تک قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوگ بالکل ایک امت, کار ناس امت واحدہ, لوگ ایک ہی امت سے, ایک جماعت, کوئی ان میں کوئی فرقہ کوئی گروہ نہیں تھا, لیکن پھر بعد میں لوگوں نے اختلاف شروع کیا. جب اختلاف پیدا ہوا تو پھر ٹکڑوں میں بٹنا شروع ہو گیا, پھر تقسیم ہونا شروع ہو گئے, کوئی یہ ہو گیا, کوئی وہ ہو گیا, کوئی وہ ہو گیا. تو نام رکھنے کی وجہ دو وجہ سے پیش آتی ہے, اس کو خوب ذہن نشین کر لیجئے. ایک اس لیے کسی کے مد مقابل ہونے کے لیے, اور دوسرا اس لیے کہ جب ایک ہی چیز کی بہتات ہو جائے تو امتیاز پیدا کرنے کے لیے. ہمارا تعلق چونکہ دینی اداروں سے رہتا ہے, اسکولوں سے رہتا ہے. میں آپ کو یوں مثال دوں, ہمارے سامنے بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں مدارس میں جن کا ایک نام ہوتا ہے. مثلا ایک ہی نام عبداللہ ہے, ہمارے پاس داخل ہوا, دوسرا بچہ عبداللہ داخل ہوا, تیسرا بچہ عبداللہ داخل ہوا. اب ان کے ماں باپ نے ان کا نام عبداللہ رکھا ہے اور انہوں نے ہمارے پاس عبداللہ ہی لکھوایا ہے, لیکن ہم پہچان کے لیے پھر اپنی طرف سے کچھ نام اور دیتے ہیں. اس میں شرم بھی کوئی قباحت نہیں ہے, اور جس کو نام دیتے ہیں اس کو بھی کوئی برا نہیں لگتا. یہ امتیاز اس لیے ہوتا ہے کہ اب تین عبداللہ ہیں, جب بھی کوئی بات کریں, جب پکاریں, جب بلائیں تو ہم عبداللہ کہیں گے تو تینوں آئیں گے. تو امتیاز پیدا کرنے کے لیے کچھ وصفی نام ساتھ بڑھا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک عبداللہ کشمیر میں رہتا ہے, کشمیر سے آیا ہے تو ہم کہیں گے یہ عبداللہ کشمیری ہے. ایک افغانستان سے آیا ہے تو ہم کہیں گے یہ عبداللہ افغانی. اب ہم عبداللہ مطلق نہیں کہیں گے, عبداللہ افغانی کہیں گے, تو صرف وہی عبداللہ آئے گا جس کا تعلق افغانستان ہے. لیکن یہ ضرورت, نسبت لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جب عبداللہ تین ہو گئے جب ضرورت پیش آئی. اسی طرح مسلک جو ہیں, مسلک کے نام رکھنے کی ضرورت, ہمیں اہل حدیث نام رکھنے کی ضرورت صرف اس لیے پیش آئی, ورنہ مسلم نام کوئی برا نہیں ہے, اچھا نام ہے, اور یہی ہمارا بنیادی نام ہے. اہل حدیث نام رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیوں پیش آئی کہ جب بریلوی بھی مسلمان, دیوبندی بھی مسلمان, شیعہ بھی مسلمان, اہل حدیث بھی مسلمان, یہ سارے مسلمان کہلانے لگ گئے, جبکہ عقائد میں, نظریات میں, اعمال میں بہت بڑا فرق ہے, بنیادی فرق ہے. تو اب یہ سارے مسلمان ہیں, سارے مسلم ہیں, تو اب امتیاز کی ضرورت پیش آئی. جس طرح تین عبداللہ جمع ہو گئے تو امتیاز کی ضرورت پیش آئی کہ یہ عبداللہ کشمیری, یہ عبداللہ افغانی, یہ عبداللہ ملتانی, یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی. اسی طرح جب چار مسلمان جمع ہو گئے ہم نام, اور چاروں میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے, یہ مسلمان کون ہے, یہ اہل حدیث مسلمان ہے, یہ کون ہے, یہ جی بریلوی مسلم ہے, یہ کون ہے, یہ جی دیوبندی مسلم ہے, یہ کون ہے, یہ جی شیعہ مسلم. یہ امتیاز پیدا کرنے کے لیے, تاکہ فرق رہے کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے, اس لیے ناموں کے رکھنے کی ضرورت پیش آئی. ورنہ اصل نام جو ہے, اصل نام وہی مسلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب سارے بے دین بھی مسلم کہلانے لگ گئے پھر تو فرق رکھیں. اب جیسے بنیادی طور پر ہم سارے انسان, قرآن بھی کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, ہم سب کا ایک نام جو جنسی نام ہے وہ انسان ہے. لیکن اتنے سارے انسان ہیں تو کیا انسان نام اللہ کا رکھا ہوا ہمارے لیے کافی تھا؟ نہیں. اب چونکہ سارے انسان ہیں, اب ہم کہیں گے یہ کام انسان نے کیا, فوراً دیر سوال کرے گا یہ کس انسان نے کیا. یہ انسان کو بلا بھیجنا, فوراً دیر سوال کرے گا جی کس انسان کو بلا بھیجوں, تو پوری مسجد بھری پڑی ہے انسانوں سے. اب جی وہ عبداللہ ہے, عبدالرحمن ہے, شکیل ہے, جمیل ہے, وکیل ہے, خلیل ہے, جو بھی ہے الحاظ القیا. اب یہ انسان کیونکہ سارے انسان ہیں, اب ضرورت پیش آئی امتیاز کی, ایک بس دینے کی جس سے اس کا امتیاز ہو سکے, دوسروں سے ممتاز ہو سکے, اس کی ایک الگ شناخت ہو کہ انسانوں سے وہ الگ نظر آئے کہ یہ فلاں انسان. اسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا مسلک انعام مسلم رکھا, اور سارے جب مسلمان کہلانے لگ گئے تو پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ ہم ایک وصفی طور پر اپنے آپ کو ممتاز کریں دوسروں سے مختلف. ہاں اگر سارے صرف کفر کے مقابلے میں ہوں, کفر کے مقابلے میں ہوں, یہ کافر ہے, اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں, تو پھر کوئی نام رکھنے کی ضرورت نہیں, پھر مسلم ہوں. اگر ہم امریکہ میں ہوں, لندن میں ہوں, کہیں کھڑے ہوں, کوئی ہم سے پوچھے کہ جی تم کون ہو, کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو, تو ہم کہیں گے مسلم. اس لیے کہ اب ہم صرف غیر مسلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں, وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے ہم اہل حدیث ہیں, نہیں, ہم مسلم ہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے پاکستان سے باہر آپ کسی غیر ملک میں کھڑے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے جی آپ کون ہیں، کس جگہ سے آئے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے میں لانڈھی سے آیا ہوں، امریکہ میں کھڑے ہو کر آپ لانڈھی کا ایڈریس نہیں بتاتے، آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان سے، بڑا نام بتاتے ہیں، جس طرح مسلم ایک بڑی چیز ہے. پھر جب وہ پاکستان کے اندر آ جاتا ہے، آپ لاہور میں کھڑے ہوئے ہیں، پوچھے آپ کہاں سے آئے ہیں، تو آپ پھر بھی یہ نہیں کہتے میں لانڈھی سے آیا ہوں، پھر آپ کہتے ہیں جی میں سندھ سے آیا یا کراچی سے آیا، اس لیے کہ دونوں معروف. پھر سندھ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، حیدرآباد میں ہیں، کوئی پوچھے آپ کہاں سے آئے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں میں کراچی سے آیا ہوں. کراچی میں کوئی پوچھے جی آپ کہاں سے آئے ہیں یہاں جمعہ پڑھنے، تو آپ کہتے ہیں جی میں لانڈھی سے آیا ہوں. اب کراچی میں لانڈھی پہچانا جائے گا، آپ کریم آباد کہیں، لالو کھیت کہیں، نیو کراچی کہیں، کراچی کے اندر یہ شہر پہچانے جائیں گے. اس لیے کہ اس طرح غیر مسلم کے مقابلے میں ہم صرف مسلم ہیں، لیکن جب مسلمانوں میں بدعتی، مسلمانوں میں مشرک، مسلمانوں میں توہم پرست پیدا ہو گئے، پھر بس کی ضرورت ہے کہ جی مسلم کون سا مسلم، یہ جی فلاں مسلم، یہ امتیاز وسیع نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کیسے بن گئے؟ کتاب و سنت تو ایک تھا، اس میں تحریفیں، اس میں تبدیلیاں، معنی مطالب میں فرق لوگوں نے کیے، لوگوں کے پیسہ بٹورنے کے لیے، پیٹ کا ایندھن، اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرنے کے لیے غلط فتوے، غلط مسئلے، لوگوں کو دین سے ہٹایا گیا اور مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، اور لوگ ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے. فرمایا ان منہم لفریقین یلوون السنتہم بالکتاب، فرمایا ان میں یہود و نصارہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، لفریقین یلوون السنتہم بالکتاب، اپنی زبان کو مروڑ کر ایسا بیان کرتے ہیں قرآن کو، اپنی کتاب کو ایسا پڑھتے ہیں، زبان کو دبا کر، لکنت دے کر یا گھما پھرا کر، تاکہ سننے والا سمجھے کہ یہ میری بات کسی کتاب ہی کا حصہ ہے. بات اپنے دل و دماغ سے پیدا کرتے ہیں، لیکن زبان میں ایسی تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں تاکہ سننے والے کو کتاب ہی کا حصہ نظر آئے. لتاسبوہ من الکتاب، تاکہ سننے والا گمان کرے کہ یہ تلاوت کی جا رہی ہے اسی کتاب سے. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ چیز کتاب کا حصہ نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگوں کے سامنے کہہ گزرتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سے اتارا ہوا ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. یہ وقت کس کا ہے؟ یہود و نصارا کا. اور یہ وقت مسلمان اپنا لیں تو یہودیوں اور عیسائیوں میں پھر مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ ایک چیز قرآن میں نہیں، ایک چیز اللہ کے نبی نے نہیں کہی، اور اس کو بنا دیا جائے کہ قرآن نے یہی کہا. آپ جزیات کی طرف جائیے، بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں، اب مثال لیجیے مرزائی قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، اور آیت پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی اللہ نے کہا کہ مرزا نبی، اللہ نے کہا کہ مرزا نبی ہے. اب یہ بات پورے قرآن میں اللہ نے کہی نہیں دی، لیکن لوگوں کو یہی دھوکہ دیا جا رہا ہے. قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نور ہیں، قرآن نے کہیں نہیں کہا، قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ اللہ کا نبی نور ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد سے پیدا کیا اور یہ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے ہیں، اولادیں ہیں، غم کے وقت روتا ہے، خوشی کے وقت ہنستا ہے، ساری وہ انسانی خصوصیات اس میں موجود ہیں، احساس ہے، ادراک ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے. لیکن کہتا ہے نہیں جی نور ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ میاں مولویوں کو پتہ نہیں کیا پڑی ہے، فروعی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں یہ فروعی مسائل نہیں ہیں، یہ بنیاد ہے. اگر میں اللہ کے رسول کو نور مانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے میرا ایمان ایسے رسول پر ہے جو نور ہے، اور اللہ نے ایسے رسول کو بھیجا ہے جو بشر ہے.
وہ میں تو کسی ایسے شخص کو مانتا ہوں جو اللہ نے نہیں بھیجا. اللہ نے جس کو بھیجا وہ تو بشر ہے اور میں جس کو مانتا ہوں وہ نور ہے. تو گویا اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو میں نہیں مانتا, میں کسی اور رسول کو مانتا ہوں جس کو میرا ذہن رسول مانتا ہے, پھر واقعی وہ رسول نہیں ہے. یہ تو بنیادی چیز ہے, یہ بنیادی فرق ہے. لوگ ہمیں تانا کرتے ہیں کہ میاں دیکھو کافروں نے بھی رسول کو بشر کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے اس کو, ہم نہیں مانتے اس کو, یہ تو رسول بشر ہے. یمشی فی الاسواق, یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے. یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق, کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اور آج وہابی بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ بشر ہے, کفار بھی یہی کہتے تھے بشر ہے. یہ ان دونوں کا عقیدہ ہے, کافروں کا اور وہابیوں کا. دیکھیے اس میں سمجھنے کی بات, دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے, بنیادی چیز یہ ہے. کفار یہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ بشر ہے لہذا رسول نہیں ہو سکتا, اور آج نام نہاد طبقہ وہ یہ کہتا ہے یہ چونکہ نور ہے, یہ چونکہ رسول ہے لہذا بشر نہیں ہو سکتا. وہ کہتے تھے یہ چونکہ بشر ہے لہذا رسول نہیں ہو سکتا, اور یہ کہتے ہیں یہ چونکہ رسول ہے لہذا بشر نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے عقیدے میں مماثلت کس کی ہے. ان کا بھی یہی نظریہ تھا کفار مکہ کا کہ بشریت اور رسالت